شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے خلیفہ حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کے چند منتخب اشعار ہیں. مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا. مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا. اچھا ہوا آیا نہ میرے دل کے مقابل اچھا ہوا آیا نہ میرے دل کے مقابل اچھا ہوا آیا نہ میرے دل کے مقابل خورشید کو بھی زخم نے شرما دیا ہوتا خورشید کو بھی زخم نے شرما دیا ہوتا آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا. بس اپنی ہی کوتاہی سے تم رہ گئے پیچھے بس اپنی ہی کوتاہی سے تم رہ گئے پیچھے بس اپنی ہی کوتاہی سے تم رہ گئے پیچھے مرشد نے خدا تک تمہیں پہنچا دیا ہوتا مرشد نے خدا تک تمہیں پہنچا دیا ہوتا. مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا. داخل ہوئے ہم سلسلہ شیخ میں بر وقت داخل ہوئے ہم سلسلہ شیخ میں بر وقت داخل ہوئے ہم سلسلہ شیخ میں بر وقت شیطان نے ورنہ ہمیں بہکا دیا ہوتا شیطان نے ورنہ ہمیں بہکا دیا ہوتا. کر دیتے اگر نفس کو مرشد کے حوالے کر دیتے اگر نفس کو مرشد کے حوالے کر دیتے اگر نفس کو مرشد کے حوالے تقویٰ کدیا بام نے سلگا دیا ہوتا تقویٰ کدیا بام نے سلگا دیا ہوتا آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا. کر لیتا نگاہوں کو جو لیلاؤں سے نیچا کر لیتا نگاہوں کو جو لیلاؤں سے نیچا کر لیتا نگاہوں کو جو لیلاؤں سے نیچا مولا نے تجھے قرب کا حلوہ دیا ہوتا مولا نے تجھے قرب کا حلوہ دیا ہوتا. مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا. مل جاتا تمہیں دل ہی میں وہ جانِ تمنا، مل جاتا تمہیں دل ہی میں وہ جانِ تمنا، مل جاتا تمہیں دل ہی میں وہ جانِ تمنا، تم نے بھی اگر خونِ تمنا کیا ہوتا، تم نے بھی اگر خونِ تمنا کیا ہوتا، ملتا نہ اگر سلسلہ مرشد کامل، ملتا نہ اگر سلسلہ مرشد کامل، ملتا نہ اگر مرشد سلسلہ مرشد کامل، اے نفس میرے تو نے تو مروا دیا ہوتا، اے نفس میرے تو نے تو مروا دیا ہوتا، ملتا نہ اگر سلسلہ مرشد کامل، اے نفس میرے تو نے تو مروا دیا ہوتا۔ یہ حضرت کا مقطع ہے۔ کر دیتے ذرا تذکرہ حضرت والا، کر دیتے ذرا تذکرہ حضرت والا، کر دیتے ذرا تذکرہ حضرت والا، ناصر ذرا اس بزم کو گرما دیا ہوتا، ناصر ذرا اس بزم کو گرما دیا ہوتا، مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا، آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا۔
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سب کہہ رہے ماشاء اللہ۔ جو ہر دم خدا پر فدا گو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا گو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا گو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا گو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا گو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا گو رہے ہیں، وہ خمر کو گا تو کبھی تر گلے کن، وہ خمر کو گا تو کبھی تر گلے کن، نگے جام مینا عطا گو رہے ہیں، نگے جام مینا عطا گو رہے ہیں، وہ خمر کو گا تو کبھی تر گلے کن، وہ خمر کو گا تو کبھی تر گلے کن، نگے جام مینا عطا گو رہے ہیں، نگے جام مینا عطا گو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا گو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا گو رہے ہیں، کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رگے عشق میں با وفا گو رگے ہیں رگے عشق میں با وفا گو رگے ہیں کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رگے عشق میں با وفا گو رگے ہیں رگے عشق میں با وفا گو رگے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا گو رگے ہیں وہ فانی بتوں سے جدا گو رگے ہیں خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنے گل کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق کو صفا گو رگے ہیں ہم اب اہل صدق کو صفا گو رگے ہیں خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر ہم اب گگل صد کو صفا گو رگے ہیں ہم اب اہل صد کو صفا گو رگے ہیں وہ خمرے کو غن تو کبھی تر گلے کنگ نگے جام مینا عطا گو رگے کبھی پی رگے ہیں لگو آرزو کا کبھی پی رگے ہیں لگو آرزو کا مٹا کر خودی بالا خدا گو رگے ہیں مٹا کر خودی با خدا گو رگے ہیں کبھی پی رگے گئے لگو آرزو کا کبھی پی رگے گئے لگو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا گو رگے ہیں مٹا کر خودی با خدا گو رگے ہیں کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رگے عشق میں با وفا گو رگے ہیں مبارک تجھے ہو اے اشک ندامت مبارک تجھے ہو اے اشک ندامت نئے باب الفت کے باغو رگے ہیں نئے باب الفت کے باغو رگے ہیں مبارک تجھے ہو اے اشک ندامت مبارک تجھے ہو اے اشک ندامت نئے باب الفت کے باغو رگے ہیں نئے باب الفت کے باغو رگے ہیں خوشی اپنی گن کی خوشی پر لٹا کر ہم اب گگل صد کو صفا گو رگے ہیں یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر
کرم ان کے ہر دم عطا گورے ہیں، کرم ان کے ہر دم عطا گورے ہیں، یہ شان کرم گئے کہ نالائقوں پر، یہ شان کرم گئے کہ نالائقوں پر، کرم ان کے ہر دم عطا گورے ہیں، کرم ان کے ہر دم عطا گورے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا گورے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا گورے ہیں۔
حضرت وار اللہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے،
محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، کہ سلطان گھو کر گدا گورے ہیں، کہ سلطان گھو کر گدا گورے ہیں، محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، کہ سلطان گھو کر گدا گورے ہیں، جو سلطان گھو کر گدا گورے ہیں، یہ شان کرم گئے کہ نالائقوں پر، یہ شان کرم گئے کہ نالائقوں پر، کرم ان کے ہر دم عطا گورے ہیں، کرم ان کے ہر دم عطا گورے ہیں، کرم ان کے ہر دم عطا گورے
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سب سے پہلے اپنے بزرگوں، بڑوں کا، مخدوموں کا، اور اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مولانا سہیل صاحب کو اور تمام احباب کو، کہ انہوں نے میرے لیے رات دن دعائیں میری صحت کے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ جلد صحت یاب بھی فرما دیا. اور خصوصاً میرے احباب خصوصی حافظ ڈاکٹر عمر صاحب، انہوں نے بھی میرا بہت خیال رکھا، رات دن میرے لیے جو ہے کوشاں رہے میری صحت کے لیے، اور میں تو اپنی سعادت سمجھوں گا کیونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بھی خادم رہے، میرے مرشد اول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خدمت دن رات کی. ڈیوٹی پر جاتے تھے تو رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، صبح وہ میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ براہ راست حضرت والا کی خدمت میں ساری رات ڈیوٹی کے بعد، سامنے ہی گھر تھا لیکن گھر جانے کے بجائے پہلے حضرت والا کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اور بہت دفعہ دیکھا کہ ظہر بعد گھر کو جانا ہوا، اور بعض حالات میں سارا سارا دن، ساری ساری رات وہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. اور اس کے بعد ان کو پھر یہ سعادت ملی کہ مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی روزانہ پابندی سے ڈائلسس کے لیے آنا، اور اس کے علاوہ بھی رات دن کی خدمت کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے مجھ پر کہ مجھ پر بھی ان کی نوازش رہی. سب بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے مرشد کی نظر کا صدقہ ہے، الحمدللہ. اور آج ایک دلچسپ بات پیش آئی. آج ہمارا وہاں پہلی مجلس تھی جہاں میری پرانی رہائش گاہ ہے، تو وہاں پر بھی الحمدللہ پہلے بھی سلسلہ تھا مجلس کا حضرت کی اجازت سے، تو کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا تھا. پھر ان کے بہت اصرار پر آج الحمدللہ وہاں جانا ہوا، تو وہاں ہم کو ایک بزرگ شخصیت کی زیارت ہوئی، اور وہ بزرگ شخصیت تھے حضرت مولانا میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں میں سے تھے، وہ پڑپوتوں میں سے پڑپوتے تھے مولانا حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جھنجانوی. تو بہت ہی خوشی ہوئی، معانقہ بھی ہوا ان سے، مجھے شرف حاصل ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا مجھ کو، بتانے لگے کہ میں ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت کی زیارت کے مقصد سے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو شیشے کا کمرہ ہے اس میں حضرت والا امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے آپ اجازت لے لیں تو پھر آپ کی ملاقات ممکن ہے. تو بتانے لگے کہ میں وہاں گیا تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے، اور حسب معمول حضرت کا تو سارا دن ہر وقت یہی کام تھا، خطوط کے جوابات دینا، مواعظ کی تصحیح کرنا. تو وہ آرام کا وقت بھی تھا، دوپہر کے وقت حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جب حاضر ہوا تو حضرت اس وقت نیند میں تھے لیکن جوابات لکھ رہے تھے. جوابات لکھنے کے بعد انہوں نے، حضرت نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت والا کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو فرمایا کہ حضرت کے تو آرام کا وقت ہے ابھی. اب میں ان کی بات سن کے دل میں ڈر رہا ہوں کہ اب یہ کہیں گے کہ مجھے ڈانٹ پڑی، تو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ ابھی حضرت کے تو آرام کا وقت ہے تو ابھی تو ممکن نہیں ہے. یہ کہہ کے پھر جوابات لکھنے مصروف ہو گئے اور پھر سو گئے. پھر اس کے بعد آنکھ کھلی تو وہ جواب مکمل ہو گیا تھا، وہ خط لفافے میں ڈالا، پھر وہ رکھ کے پھر سو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا خط کھولا اٹھ کے، پھر وہ لکھنے لگے. پھر اچانک ان پر نظر پڑی، یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں حضرت کی زیارت کو نہیں، اس وقت یہ خط لکھتے لکھتے حضرت سو گئے. پھر بتایا کہ اچانک حضرت آنکھ کھولی اور اچانک اسے اٹھ کے بیٹھ گئے مربع، اور فرمانے لگے کہ تم میاں جی نور محمد کے کیا لگتے ہو؟ کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے. مجھ کو بھی عجیب کیفیت ہوئی، میں نے کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے. حضرت کو بھی یہ کشف ہوا، اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا تم میاں جی نور محمد کے کیا لگتے ہو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اپنا رشتہ، تو فرمایا کہ نہیں تم حضرت سے ضرور مل کے جانا. پھر حضرت کی زیارت ہوئی. ابھی بھی بزرگوں سے تعلق ہے، ان کے والد صاحب بھی بعض بزرگوں کے مجاز تھے. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی الحمدللہ. وہ بعض آج پڑھ کر سنایا تھا، تھوڑا سا وہاں بھی کچھ حصہ جو آج حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم نے پڑھ کے سنایا، اسلامی مملکت کی قدر قیمت، اسی کو سن کر جو ہے اس میں بزرگوں کا جو ذکر تھا اسی کو سن کے انہوں نے یہ بتایا کہ میرا تعلق حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتوں میں سے ہوں میں. 6 ربیع الاول 1391 ہجری مطابق 2 مئی 1971 جنتی ہونے کی علامت. ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب کبھی غلبہ خوف ہوتا تھا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب السر تھے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ابو حذیفہ سچ بتلانا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافق تو نہیں بتایا تھا. اب یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر یقین نہیں تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خبر دے دی، تو کیا وجہ ہے کہ نبی کی اس بشارت کے باوجود وہ خود کو منافق سمجھ رہے ہیں؟ کیا بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یقین نہیں تھا؟ تو اس کا جواب میرے شیخ نے دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے نفس پر اس حد تک بدگمانی کہ اپنے ایمان تک پر شبہ کرنا، یہ اس بشارت کا جز اور علامت ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دیکھو یہ ہیں جنتی بندے جو اپنے نفس سے کس قدر بدگمان رہتے ہیں، یہی علامت ان کے جنتی ہونے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے نفس سے اس بدگمانی سے ان کا بشارت کا مزداق ہونا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا، تاکہ اہل دنیا سمجھ جائیں کہ وہ لوگ جنتی ہیں، وہ اپنے نفس پر کس قدر بدگمانی رکھتے ہیں۔ بھئی مضمون پر توجہ رکھیں، یہ کیڑے مکوڑوں پہ توجہ نہ دیں، کاٹے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مضمون کو غور سے سننا چاہیے، اس طرح کی حرکات سے دوسروں کی توجہ بھی بڑھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے نفس سے اس بدگمانی سے ان کا بشارت کا مزداق ہونا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا، تاکہ اہل دنیا سمجھ جائیں کہ وہ لوگ جنتی جو جنتی ہیں وہ اپنے نفس پر کس قدر بدگمانی رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، انہیں اپنے ایمان پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ نامعلوم دل کے اندر کیا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس کافر کے دل میں کبھی کوئی کھٹکا نہیں ہوتا، کافر کو کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا، اس کو اپنے نفس سے بدگمانی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں مقبول ہوں، بخشا بخشایا ہوں، یہ علامت ہے اس کے دوزخی ہونے کی۔ یہ ہمارے لیے بھی تازیانہ ہے، جن لوگوں بزرگوں سے اجازت ہوتی ہے ان کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت ان کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی تھی اور ان کو ایسی اپنے نفس سے بدگمانی تھی، تو ہم کو کس قدر ڈرنا چاہیے اپنے حالات سے۔ دین پر ثابت قدمی کا نسخہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا لقیتم فئة فثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا الی آخر سورہ انفال۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ جماعت کفار سے ہوگا اس وقت شیطان تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تلوار سے لڑنے میں تمہیں بڑی تکلیف ہوگی، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے، مال و دولت چھوٹ جائے گا، عیش و آرام ختم ہو جائے گا، کہاں جاتے ہو، چلو گھر بیٹھو۔ اے میرے بندو، جب شیطان تمہارے دل میں ایسی کمزوری ڈالے تو تم ثابت قدم رہو اور ہرگز اس کے کہنے پر عمل نہ کرنا، لیکن یہ ثابت قدمی جو تمہیں صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکے کیسے حاصل ہوگی؟ فذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس کثرت ذکر کی برکت سے تم میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ کافر کی گردن کاٹنا کیا اپنی گردن کٹانا آسان ہو جائے گا، تمہیں اپنی جان دینا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جان کی جان تو ہم ہیں۔ سبحان اللہ، تمہیں اپنی جان دینا آسان ہو جائے گا کیونکہ جان کی جان تو ہم ہیں۔ اس ذکر کی برکت سے جب ہم تمہاری جان میں آ جائیں گے پھر تم اپنی جان کو ہمارے لیے سستا کر دو گے، پھر تمہیں اپنی جان حقیر و بے قیمت نظر آئے گی۔ بس کافروں کے مقابلے کے لیے ثابت قدمی کا نسخہ صرف ہمارا ذکر ہے، اگر ہمارا ذکر چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی اور کافر تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ ذکر سے مراد، جیسا کہ ہمیشہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے تھے، کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر منفی اور ایک ذکر مثبت۔ ذکر منفی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، جن کاموں سے اللہ نے منع فرما دیا طاعت کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی بچنا، جو احکام شرعی ہیں ان کو بجا لانا، اور جو جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مناہی ان سے بچتا رہنا، کامل ذکر جب ہی ہوگا۔ یہ ذکر جو ہے محض اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کامل جب ہوگا، جب ہم گناہوں سے بھی بچیں گے۔ بس کافروں کے مقابلے کے لیے ثابت قدمی کا نسخہ صرف ہمارا ذکر ہے، اگر ہمارا ذکر چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی اور کافر تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس دور میں کافروں سے جہاد کا تو ابھی وقت نہیں آیا، اگرچہ جہاد اپنے وقت پر قیامت تک جاری رہے گا، لیکن ایک دوسرا جہاد ہے جو اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ نفس میں خواہشات کے لاکھوں کافر پوشیدہ ہیں۔ کیسا جملہ ہے، سبحان اللہ الحمدی۔ نفس میں خواہشات کے لاکھوں کافر پوشیدہ ہیں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جملہ طاعات میں مانے ہیں اور گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں پر ہر وقت آمادہ ہیں۔ کفر و اسلام کی جنگ قلب میں ہر وقت جاری ہے۔ کافروں سے جنگ کرنا نفس کے ساتھ جنگ کرنے سے آسان ہے، یعنی خواہشات کے کافروں سے جنگ مشکل ہے، کیونکہ یہ دشمن ایسے ہیں جو پہلو میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان اعداء عدوک فی جنبیک، آستین کا سانپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، گھر کے اندر جو دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ ضرر رساں ہوتا ہے، اس لیے ان بڑے دشمنوں سے یعنی خواہشات سے مقابلے میں ثابت قدمی کیسے نصیب ہوگی؟ فذکر اللہ کثیرا، اسی ذکر کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اپنی ہر اس خواہش پر جو اللہ کے مقابلے پر آئے گی، تمہیں اس خواہش پر تلوار مارنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ نماز کے وقت خواہش کہے گی کہ نیند اچھی آ رہی ہے، سوتا رہے، کہا جاتا ہے تم اس ذکر کی برکت سے اس خواہش کو قتل کر دو گے۔ اسی طرح نفس کہے گا کہ فلاں عورت خوبصورت ہے، ذرا دیکھ لے۔ اس ذکر اللہ کی برکت سے تمہاری تلوار خواہشات کے تمام کافروں کو قتل کر دے گی، یعنی ایسی ہمت پیدا ہوگی کہ خواہشات کے مقتضا پر عمل نہ کرو گے، اور خواہشات کے مقتضا پر عمل نہ کرنا ہی اس کو قتل کرنا ہے، ناجائز خواہش کو پر عمل نہ کرنا اس کو قتل کرنا ہے۔ دین پر ثابت قدمی کے لیے ذکر اللہ کا نسخہ اکثیر ہے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر خواہشات کے مقابلے کی ہمت بھی پست ہو جائے گی اور یہ کافر تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تمہارا دار الخلافہ قلب، جس پر اللہ کی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اب اس پر خواہشات و نفس اور شیطان کی حکومت ہو جائے گی۔ نفس کے ساتھ یہ جنگ صرف ذکر کے دوام سے جیتی جا سکتی ہے، ورنہ خواہشات کا مقابلہ مشکل ہے۔ غرض یہ آیت شریفہ دونوں قسم کے جہاد، یعنی کفار کے ساتھ جہاد اور خواہشات نفس کے ساتھ جہاد، دونوں پر حاوی ہے۔ کسی کا دل اللہ کی یاد میں نہ لگتا ہو، دنیا کے پردیس میں دل بالکل لگ چکا ہو، طاعتوں سے بے رغبتی ہو گئی ہو، گناہوں کو چھوڑنے کی بالکل ہمت نہ رہی ہو، غرض خواہشات کے کافروں کا کیسا ہی غلبہ ہو چکا ہو، کسی اللہ والے کے مشورے سے ذکر شروع کر دو۔ ذکر سے رفتہ رفتہ سب آسان ہو جائے گا۔ ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو نماز، روزہ اور گناہوں سے بچنا، کیا اللہ کو بغیر دیکھے ان پر جان دینا آسان ہو جائے گا۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی دولت از گفتار خیزد، من احب شیئا اکثر ذکرہ، اس قضیے کا عکس کر لو، من اکثر ذکرہ احب شیئا، جس چیز کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے مٹھائی نہ کھائی ہو، کوئی اس کے سامنے بار بار مٹھائی کا ذکر کرے گا تو ایک دن اس کے دل میں مٹھائی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ برائی کا بدلہ نیکی سے دینے کی تلقین۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے تم کو تکلیف پہنچے اس سے تم مہربانی کرو۔ اللہ کے خاص مقرب اور ولی ہونا چاہتے ہو تو دل گردے کو مضبوط کر لو۔ مہربانی کے بدلے مہربانی کرنا کیا کمال ہے، کافر بھی مہربانی کے بدلے مہربانی کر لیتا ہے۔ پرتاپ گڑھ میں ایک شدید ضرورت میں میں نے ایک بنیے سے قرض مانگا، کہا کہ میاں جتنا جی چاہے لے لیجئے، آپ کے باپ دادا کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب انہی کی بدولت ہے۔ ظلم کے بدلے مہربانی کرنا دل گردے والوں کا کام ہے۔ جفا بینند و مہربانی کنند، مخلوق سے ظلم دیکھو اور اس کے ساتھ مہربانی کرو۔ پتھر کا کلیجہ چاہیے اس کے لیے، ظلم دیکھ رہے ہیں اور مہربانی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نظر میاں پر لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. جنگ احد میں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک اور کلیجہ کاٹ کر چبا لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاش مبارک دیکھی تو قسم کھا لی کہ جب تک 70 کافروں کے اسی طرح سے ناک اور کان نہ کاٹ لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا. آیات نازل ہو گئیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو, جائز تو ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بدلے میں 70 مار دو. اللہ, ایک کے بدلے میں ایک کو مار سکتے ہو, لیکن اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ صبر کرو اور لوگوں کو معاف کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر اعلان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر اختیار کرتا ہے, مجھے بھی وہی بات پسند ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑ دی اور کفارہ ادا فرمایا. لیکن کسی سے تکلیف پہنچے اور پھر اس کے ساتھ مہربانی کرے, یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں. یہ وہی کر سکتے ہیں جن کو ایمان اور یقین کا خاص درجہ حاصل ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقام قرب پر فائز فرمایا ہے. ہر ایک کو یہ نعمت نہیں ملتی. نہ ہر سینہ را رازدانی دہن, نہ ہر دیدہ را دیدہ بانی دہن. ہر سینے کو اپنا رازدان نہیں بناتے اور ہر ایک کو ایسی نظر عنایت عطا نہیں فرماتے جو دوسروں کو صاحب نظر بنا دے. اگر یہ نعمت ایسی عام ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے, وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. وہی ہو گیا نا پورا. نہیں دی جاتی یہ نعمت مگر ان لوگوں کو جو بڑے صبر کرنے والے ہیں, اور نہیں دی جاتی یہ نعمت مگر بڑے نصیب والوں. مراد اس سے اولیاء اللہ ہیں, مخلوق کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ کون کرے گا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوگا, جو ان کی رضا کو ڈھونڈتا رہتا ہے, جو ہر وقت تلاش میں رہتا ہے کہ کون سی ایسی بات کر لوں کہ میاں یعنی اللہ میاں راضی ہو جائیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ یوں سوچتا ہے کہ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں, اگرچہ میرے نفس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن میرا اللہ اس سے خوش ہوگا اگر میں اسے معاف کر دوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کا وظیفہ بند کر دیا تھا کیونکہ نادانی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے تھے, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. آیات معافی نازل ہوئیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا صدیق کو یہ پسند نہیں کہ وہ ہمارے ایک بندے کی خطا معاف کر دیں تاکہ اللہ ان کی خطائیں معاف کر دے. صدیق کو یہ زیبا نہیں کہ وہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی سے پیش آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو معاف فرما دیا اور پہلے سے زیادہ احسان فرمانے لگے. ایک بزرگ کشتی پر جا رہے تھے, اس پر کچھ بھانڈ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان بزرگ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بہت سے لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ملے جس کا مذاق اڑایا جائے, یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے ساتھ مذاق کیا جائے اور کس سے نہیں. ان بزرگ نے دعا کی کہ اے اللہ, ان لوگوں کو نظر عطا فرما دیجئے, یہ مجھے پہچانتے نہیں. میرے دل کو جو تعلق آپ کے ساتھ ہے یہ اسے جانتے نہیں. جب کسی نبی نے یا ولی نے مظلوم ہو کر ظالم کے لیے دعا کی ہے, وہ تیر کی طرح پہنچی ہے. جس سے تکلیف پہنچے اس کے لیے دعا کیا کرو, بہت جلد قبول ہوتی ہے. ان اللہ والے بزرگ کی دعا قبول ہو گئی اور جب ان بزرگ کا مقام منکشف ہوا تو قدموں میں آ گئے اور معافی چاہی, اور وہ لوگ اسی وقت صاحب نسبت ہو گئے. دیکھو صبر کا انجام کیا ہوا, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑھیا تکلیف دیتی تھی, لیکن حضور جب وہ بیمار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف دینے والی موذی بڑھیا کی عیادت کے لیے گئے اور اس اخلاق حسنہ سے وہ ایمان لے آئی. اسی طرح ان بزرگ کی اس مظلومیت سے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی آہ کی برکت سے ان کو بھی صاحب نسبت کر دیا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی نے ایک برا بھلا کہنے والے کو اس سستی کے زمانے میں 5 روپے کی امرتی بھیجی تھی اور فرمایا تھا کہ کیونکہ آپ میرے محسن ہیں, آپ نے میرے گناہ دھو دیے, اس لیے یہ نذرانہ پیش کرتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے یہ ملفوظ پڑھا ہے. ارشاد فرمایا کہ میں نے پڑھا پڑھایا نہیں, میں نے تو اپنے شیخ سے سنا ہے، شیخ سے سنی ہوئی بات کچھ اور اثر کرتی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بات میں وہ اثر تھا کہ ایک دفعہ اشارہ بھی فرما دے رہے تھے تو وہ بات دل کے اندر اتر جاتی تھی اور اللہ کی توفیق سے اس پر عمل نصیب ہو جاتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے پڑھا پڑھایا نہیں، میں نے تو اپنے شیخ سے سنا ہے، شیخ سے سنی ہوئی بات کچھ اور اثر کرتی ہے، پڑھنے میں وہ بات کہاں ملتی ہے۔ حضرت تھانوی خود کتنے بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے امام غزالی اور امام رازی تھے، اور دین کا کتنا عظیم الشان کام اللہ نے ان سے لیا، لیکن فرماتے تھے کہ سب حاجی صاحب کی جوتیوں کا صدقہ ہے، شیخ کا فیض نہ ہو تو علم سے بھی نفع نہیں ہوتا۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مولانا تھانوی ایک جگہ واعظ فرما رہے تھے کہ میں نے خود وہ منظر دیکھا ہے کہ لوگ تڑپ رہے تھے، چیخ رہے تھے، کسی پر گریہ تاری تھا، کوئی آہیں بھر رہا تھا۔ حکیم الامت تھانوی نے اچانک ایک نعرہ لگایا، ہائے امداد اللہ، اور منبر پر بیٹھ گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہوا، تو فرمایا کہ حاجی صاحب کی برکت سے اتنے مضامین قلب میں آ رہے تھے کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کون سا مضمون پہلے بیان کروں، اس لیے تشکر میں میرے منہ سے بے اختیار یہ نعرہ نکل گیا۔ آٹھ ربیع الاول 1391 ہجری مطابق 4 مئی 1971۔ آج حضرت والا دامت برکاتہم نے ازراہ لطف و کرم کمال شفقت سے اس ناکارہ ارزل الخلائق کے لیے یہ شعر فرمایا۔ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میرے پاس عشرت کے آنے سے اے دل، میرے پاس عشرت کے آنے سے اے دل، تیرے عیش و عشرت کے دن آ گئے ہیں۔ میرے پاس عشرت کے آنے سے اے دل، تیرے عیش و عشرت کے دن آ گئے۔ سائنس اور اہل سائنس کا بتلان۔ ارشاد فرمایا کہ اے سائنسدان، مخلوق بن کر تو انکار کی جرت کیسے کرتا ہے، مخلوق بن کر تو انکار کی جرت کیسے کرتا ہے، یا تو خالق بن کر دکھا کہ مکھی کا ایک پر ہی پیدا کر دے تو ہم تیری بات مان لیں گے کہ کیونکہ اس نے مکھی کا پر پیدا کر دیا ہے، اس لیے اس کا یہ کہنا کہ آسمان مخلوق نہیں ہے یعنی موجود نہیں ہے صحیح ہے۔ سائنسدان یہ کہتے تھے کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک حد نگاہ ہے، گیسوں کا مجموعہ ہے اور ایک حد نگاہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے اس کا یہ کہنا کہ آسمان مخلوق نہیں ہے یعنی موجود نہیں ہے صحیح ہے، ہم مان لیتے اگر تم ایک مکھی کا پر بھی پیدا کر کے دکھا دو۔ جب تو مکھی جیسی ادنا مخلوق کا پر پیدا نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ تو خالق نہیں ہے بلکہ ہگنے موتنے والا ایک انسان ہے۔ جب تو خالق نہیں ہے تو تیرا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ آسمان موجود نہیں ہے، کیونکہ خالق حقیقی تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور تیرا یہ کہنا کہ یہ جو آسمان نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے بلکہ ہماری حد نظر ہے، یہ دعویٰ بھی باطل ہے، کیونکہ جناب کی حد نظر کی حقیقت تو یہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر آسمان و زمین ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ زمین و آسمان ملے ہوئے نہیں ہیں۔ جناب کی ایسی ضعیف نظر بھروسے کے قابل نہیں۔ آپ کی حد نظر کا حال تو یہ ہے کہ تیری آنکھوں کی پتلی سے مل کر ہوا کا عبور اور مرور ہو رہا ہے، ہوا میں اور تیری آنکھوں کی پتلی میں ایک آشاریہ کا بھی فصل نہیں ہے، لیکن جناب کی حد نظر کا یہ حال ہے کہ ہوا کو دیکھ نہیں رہے۔ سبحان اللہ، ایسی ضعیف حد نظر آسمانوں کو کیا دیکھے گی۔ اسی طرح اگر کوئی گلاب جامن کے اندر انجیکشن سے جمال گوٹے کے 2-3 قطرے ملا دے اور تیرے سامنے پیش کرے، آپ بڑے مزے سے لے کر کھا جائیں گے، کیونکہ آپ کی حد نظر تو صرف گلاب جامن کے گلے تک ہے، اس کے اندر کے 2-3 قطروں تک بھی نہ دیکھ سکی۔ جب آجناب کی نظریں اتنی دروغ بین ثابت ہو چکی ہیں، یعنی جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں کہ آپ کی نظر کتنا غلط دیکھتی ہے، تو وہی دروغ بین نظر یہ دروغ گوئی کر رہی ہے کہ آسمان نہیں ہے صرف خلا ہے۔ ہم اس کو جو خالق اکبر ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر تجھ جیسے جھوٹے کی بات کیسے مان لیں، کیونکہ پہلے آنکھ دروغ بینی کرتی ہے کیونکہ نظر غلطی کرتی ہے، پھر اس غلط بینی کو جب یہ سائنسداں اور ان کے متبعین زبان پر لے آتے ہیں تو درو گوئی کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے مذکورہ بالا دو جرموں کے مرتکب ہیں، ایک درو بینی، دوسری درو گوئی۔ آج سائنسدان کی اصلاح ہو گئی۔ قلب پر رحمانی حکومت اور شیطانی حکومت کی پہچان، قلب پر رحمانی حکومت اور شیطانی حکومت کی پہچان۔ ارشاد فرمایا کہ آسمان پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو۔ سبحان اللہ، آسمان پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو، اگر خدا کو بھول گئے تو تحت الثری میں گر جاؤ گے۔ جو خدا کو بھول گئے، موت کے وقت جب ان کے جسم کا لباس اترتا ہے تو اس وقت انہیں اپنی مفلسی اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ مومن ہو یا کافر، جسم کا لباس بھی اتر جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کی روح کو جو چین اور سکون اور سلطانیت نصیب ہوتی ہے، اسے موت بھی نہیں چھین سکتی۔ اس لیے قلب کے دارالخلافہ پر اللہ کی حکومت کا جھنڈا لہرا دو۔ کافر کا دل بھی ایک مملکت ہے اور مومن کا دل بھی ایک مملکت ہے، ایک شیطانی مملکت ہے، ایک رحمانی مملکت ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جھنڈے سے۔ جس مملکت پر جو جھنڈا ہے وہ مملکت اسی کی ہے۔ اگر دل پر اللہ تعالی کی محبت اور احکام شریعت کی حکومت ہے تو دل کے دارالخلافے پر اللہ کی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر دل پر کفر و طغیان اور نافرمانی کی حکومت ہے تو سمجھ لو کہ دل پر شیطانی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، جس کا انجام دوزخ ہے۔ دین محبت ہی محبت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نفس تو تجارت کرتا ہے کہ 250 روپیہ زکات دینے میں تو بڑا نقصان ہے۔ نفس کی اس پرفریب تجارت سے بچنے کے لیے کسی اہل محبت کی صحبت ضروری ہے۔ اس کی صحبت جان تاجر کو جان عاشق بنائے گی، جان تاجر کو جان عاشق بنائے گی۔ نفس کی اس پرفریب تجارت سے بچنے کے لیے کسی اہل محبت کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اس کی صحبت جان تاجر کو جان عاشق بنائے گی۔ وہ اس سے کہے گا کہ نالائق، محبت میں کہیں حساب لگایا جاتا ہے؟ محبت میں تو آدمی محبوب پر آنکھیں بند کر کے خرچ کرتا ہے، تو کیا حساب لگاتا ہے؟ دین پورا عشق ہے۔ کبھی عاشق چاہتا ہے کہ محبوب پر مال خرچ کرے، ہم پر خرچ کرو، زکات دو، صدقات دو۔ کبھی عاشق چاہتا ہے کہ محبوب سے باتیں کرے، نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کبھی عاشق چاہتا ہے کہ محبوب کے گھر کے چکر لگائے، تمہاری فطرت میں ہم نے عشق رکھ دیا، آؤ ہمارے گھر کا طواف کرو۔ کسی کی جب اپنی محبت محبوب دوست سے ملاقات ہوتی ہے تو عاشق کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر میں کھانا پینا بھی بھول گیا، اللہ نے روزے کا حکم دے دیا کہ ہماری یاد میں کھانا پینا بھی بھول جاؤ۔ سبحان اللہ، بس یہ محبت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اہل محبت کی صحبت میں رہے گا۔ ظرف کی قیمت مظروف سے ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ظرف کی قیمت مظروف سے ہوتی ہے۔ شیشی کی کیا قیمت ہے؟ بے قیمت ہے۔ ایسی شیشی میں 1 لاکھ کا عطر رکھ دیجئے، وہی شیشی اب 1 لاکھ میں بک جائے گی۔ اس لیے نبی کا جسم قیمتی ہوتا ہے تعلق مع اللہ سے، کیونکہ اس کے قلب میں اللہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مدفون ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم قیمتی ہے تعلق مع اللہ سے، اور زمین کا وہ ٹکڑا قیمتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے۔ بارہ شوال 1394 ہجری مطابق 29 اکتوبر 1974 دوپہر، آدمیت اور شیطانیت کا فرق۔ رات حضرت اقدس نے ایک غلطی پر بغرض اصلاح احقر کو ڈانٹا تھا، آج صبح احقر سے فرمایا کہ میری ڈانٹ سے کیا تجھے غم ہوتا ہے؟ احقر نے عرض کیا کہ بہت غم ہوتا ہے، یہ خیال کر کے کہ احقر حضرت والا کی راحت کے بجائے اذیت کا سبب ہو جاتا ہے۔ بوقت دوپہر کرم خاص فرمایا اور فرمایا کہ میری ڈانٹ سے گھبرایا نہ کرو، میری ڈانٹ تمہاری اس یقین دہانی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ تم میرے پاس سے بھاگ نہیں سکتے۔ کیسا بڑا انعام ہے یہ شیخ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت والا ہنسنے لگے اور فرمایا کہ یقین دہانی کا لفظ میں نے سیاسی استعمال کیا ہے یا نہ؟ احقر نے عرض کیا کہ مجھے تو اس میں محبت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ہنسنے لگے، تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ شیطان کو نکالا گیا تو بھاگ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تو رونے لگے۔ یہ محبت، سبحان اللہ۔ حضرت ہنسنے لگے، تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ شیطان کو نکالا گیا تو بھاگ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تو رونے لگے اور کہا ربنا ظلمنا۔ دونوں کا اخراج صورتاً اگرچہ ایک ہے لیکن معنن زمین و آسمان۔ لیکن مانن زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک کے اخراج سے اس کی مردودیت کی تکمیل ہوئی اور دوسرے کے اخراج سے ان کی مقبولیت کی تکمیل ہوئی، اور آپ زمین پر نبوت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح اگر پیر کسی مرید کو نکالے اور وہ بھاگ جاوے تو سمجھو کہ اس میں شیطانی مادہ تھا، جبکہ وہ دعوائے محبت بھی کر چکا ہے۔ ہاں غیر کو نکالے اور غیر بھاگ جائے تو مضائقہ نہیں، اور شیطان بھی 1000 سال عبادت کر کے محبت کا دعویٰ کر چکا تھا، اس کے بعد بھاگ نکلا، جس سے معلوم ہوا کہ سالک محض تھا، عاشق نہ تھا۔ صورت پرستی کے نقصانات۔ 11:15 شب حضرت والا اندر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے سونے کی دوا پلاؤ۔ دوا پی کر فرمایا کہ اچھا بیچ سر میں تھوڑا سا تیل رکھ دو۔ احقر سر میں مالش کرنے لگا تو فرمایا کہ جو صورتیں آج آپ کو ناصبور کرنے والی ہیں، بعد چند ایام یہ صورتیں اپنے صورتیں آپ سے آپ کو نفور کرنے والی ہیں۔ جو صورتیں آج آپ کو ناصبور کرنے والی ہیں یعنی بے چین کرنے والی ہیں، بعد چند ایام یہ صورتیں آپ سے اپنے آپ سے یہ صورتیں یہاں یہ لکھائے ہیں یہ صورتیں اپنے آپ سے آپ کو نفور کرنے والی ہیں یعنی بھگانے والی ہیں، پھر آپ ان سے فرار اختیار کریں گے۔ چند ایام کے بعد ہی یہ صورتیں اپنے آپ سے آپ کو بھگا دیں گی، کیونکہ ان کا انجام کیا ہوگا کہ حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا، حضرت والا کا شعر ہے، حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا۔ حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا۔ ایک تو بندر جیسی صورت ہو جائے گی، دوسری بات یہ کہ وہ بندر جو کھلا بندر ہوتا ہے آزاد، وہ کیسی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، اس کو دیکھ کے پھر انسان ایسی حرکتیں کرے تو پھر دوسرا انسان بھاگ جائے گا۔ تو فرمایا کہ بعد چند ایام یہ صورتیں اپنے آپ سے آپ کو نفور کرنے والی ہیں، اس لیے انجام کے اعتبار سے بھی یہ ناقابل التفات ہیں۔ جن صورتوں سے آپ کل نفور ہونے والے ہیں یعنی بھاگنے والے ہیں، جن سے آپ خود بھاگیں گے، شریعت آج ان سے نفور کراتی ہے۔ شریعت نے پہلے ہی حکم نازل کر دیا کہ جس جگہ وقت ضائع وقت لگانے کی چیز نہیں ہے، جو اس سے آج ہی حفاظت کر لو بجائے اس کے کہ تمہارا وقت ضائع ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اپنی معرفت اور محبت سیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہے، صورتوں پہ ضائع کرنے کے لیے نہیں فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما کر پہلے ہی نگاہ کی خرابی کو، نگاہ ڈالنے کو حرام کر دیا۔ فرمایا کہ شریعت جن صورتوں سے آپ کل نفور ہونے والے ہیں یعنی کل آپ انجام دیکھ کے بھاگیں گے، شریعت آج ہی ان سے نفور کراتی ہے۔ تاکہ انجام میں آپ کو ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ شریعت کہتی ہے کہ ان صورتوں کو نہ دیکھو، مجاہدہ کرو تاکہ ہمیشہ باعزت رہو، اور شیطان کہتا ہے کہ اس صورت کو آج ہی خوب اینٹ لو، چاہے کل اس کی صورت دیکھتے ہی فرار اختیار کرنا پڑے۔ شیطان آپ کو ایسے کرتوت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جس کے بعد آپ اس حسین کی نگاہوں میں فرتوت اور بوم ہوں گے۔ بوم کے معنی تو الو ہیں، فرتوت کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد آپ اس حسین کی نگاہوں میں فرتوت اور بوم ہوں گے۔ آج جس صورت پر دل و جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، کل اس کی تون نکلنے کے بعد اور جسم کے موٹا اور بھدا ہونے کے بعد راہ فرار اختیار کرو گے۔ آج جس رفتار سے بے قراری ہے، کل اس کی رفتار گاؤں پر واری ہے۔ جس کو دیکھ کر عاشقوں کو راہ فراری ہے، اور قبر میں گناہوں کا بوجھ بھاری ہے، کیونکہ صورت پرست صورت میں تغیر کے بعد کوئی دوسرا حال تلاش کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ کی فراوانی ہے۔ آج جس رفتار سے بے قراری ہے، کل اس کی رفتار گاؤں پر واری ہے، گاؤں پر واری ہے۔ جس کو دیکھ کر عاشقوں کو راہ فراری ہے، اور قبر میں گناہوں کا بوجھ بھاری ہے، کیونکہ صورت پرست صورت میں تغیر کے بعد کوئی دوسرا حال تلاش کرے گا۔ غرض ہر حال پر جائے گا اور ہر مستقبل سے بھاگے گا، اسی حال اور مستقبل کے چکر میں خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ ایسی جان کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ انجذاب اور تقاضا نہ ہو، بلکہ شریعت تو صرف یہ کہتی ہے کہ مجاہدہ کرو، یعنی تقاضے تو اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں انسان کی فطرت میں، ہمارا کام کیا ہے کہ ان تقاضوں پر جو ناجائز ہیں، جو اللہ کے حکم کے منافی ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا، اور اس سے دل پر جو بوجھ آتا ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے۔